نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام جنتن، روزے ڈھال ہیں، روزے شیلڈ ہیں، یہ شیطان کے حملوں سے بچاتے ہیں، یہ اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے بچاتے ہیں، اور یہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی بچاتے ہیں. رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اور رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ کئی اور روزے ہیں جو مسنون ہیں، جن کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور جن پر بڑے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. اسلام کے بنیادی ارکان ایمان کے بعد چار ہیں: نماز، روزہ، زکات اور حج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہیں: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہ پہلی چیز ہے، گواہی دینا اس بات کی کہ بجوز اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور گواہی دینا اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وإقام الصلاة، دوسری چیز نماز کو قائم کرنا. وإیتاء الزکاة، تیسری چیز زکات دینا. چوتھی چیز وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. اور پانچویں چیز وحج البیت، بیت اللہ کا حج کی ادائیگی کی غرض سے قصد کرنا. یہ کل پانچ ارکان ہیں اسلام کے، उनमें से पहला ईमान है, उसके बाद चार रह जाते हैं। इन चारों में से पहला नमाज है, दूसरा जकात, तीसरा रोजा और चौथा हज। इन चारों पर गौर करने से मालूम होगा कि उम्मत जिस तरह फर्ज नमाजों का एहतिमाम करने की कोशिश करती है, इसी तरह नफल नमाजों के एहतिमाम की भी कोशिश करती है। कुछ वो लोग हैं जो नमाज का एहतिमाम ही नहीं करते, कुछ मर्द भी कुछ औरतें भी, और अल्लाह ताला शानहु तौफीक देते हैं तो एक जमात ऐसे मर्दों की है, एक जमात ऐसी औरतों की है जो नमाजों का बहुत एहतिमाम करती हैं। और नमाजों का एहतिमाम करना भी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद है कि अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अकामहा अकामद्दीन वमन हदमहा हदमद्दीन, जो नमाज को कायम रखेगा वो दीन को कायम रखेगा, और जो नमाज को गिरा देगा वो दीन को ढा देगा। इन्नस सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकने वाली चीज है। नमाज में अल्लाह ने यह तासीर रखी है कि जब कोई नमाज को कायम करेगा, सिर्फ नमाज पढ़ेगा नहीं, नमाज को कायम करेगा। और नमाज को कायम करने का मतलब यह है कि नमाजों को उनके औकात में सुनन मुस्तहबात आदाब की रियायत के साथ खुशू खुजू से पढ़ेगा। तो नमाज की यह तासीर होगी कि जितनी बेहयाई की बातें नमाज पढ़ने वाली की जिंदगी में हैं और जितने मुनकरात जितनी बुरी बातें उसकी जिंदगी में हैं, एक एक करके उन सब चीजों से वो तौबा कर लेगा। इसीलिए यहां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। अगर ये नमाज खड़ी रही तो दीन का पूरा ढांचा खड़ा रहेगा। इसलिए कि बेहयाई और मुनकरात उसकी जिंदगी में नहीं होंगे तो दीन का पूरा ढांचा खड़ा रहेगा। और नमाज अगर नहीं होगी, इकामत सलात अगर उसकी जिंदगी में नहीं है तो बेहयाई आ जाएगी, मुनकरात उसकी जिंदगी में आ जाएंगे, तो दीन का ढांचा जो है वो गिर जाएगा। इसी वजह से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने जमाने में जो गवर्नर थे उन गवर्नरों के ऊपर एक मर्तबा एक खत लिखा। उस खत में सबसे पहला जुमला यह था कि इन अहम उमूरिकुम इंदी अस्सला, तुम्हारे जितने मुआमलात हैं उन मुआमलात में से सबसे ज्यादा अहम चीज मेरी नजर में नमाज है। और फिर आगे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खत में तहरीर फरमाया कि इसलिए कि जो शख्स नमाज की हिफाजत करने वाला होगा वो नमाज के अलावा बाकी तमाम चीजों को की उससे ज्यादा हिफाजत करने वाला बनेगा, और जो नमाज को जाये करने वाला होगा वो नमाज के अलावा बाकी जितनी चीजें हैं उनको नमाज से ज्यादा जाये करने वाला होगा। मालूम हुआ कि नमाज महफूज हुई तो पूरा दिन महफूज, मुआमलात महफूज, मुआशरत महफूज, अखलाक महफूज, इबादात महफूज, और अगर नमाज जाये हो गई तो बाकी सारी चीजें जाये हो जाती हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सला, सबसे पहली चीज जिसका बंदों से हिसाब लिया जाएगा क़ियामत के दिन वो नमाज है। तो क़ियामत के दिन जब मुझे और आपको अल्लाह के दरबार में खड़ा किया जाएगा تو سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے، نماز کا سوال ہوگا. اس لیے نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. مردوں کو چاہیے کہ 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھیں. پنج وقتہ نمازیں مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور کوشش یہ کریں کہ صف اول میں میری نماز ہو. کوشش یہ کریں کہ صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو. تاخیر سے پہنچے تو دوسری صف میں، تیسری صف میں، مگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو. اور یہ کوشش اگر ہو جائے تو نور علی نور، کہ مسجد میں ہم ایسے وقت میں پہنچے کہ مسجد میں بیٹھ کر اذان سنیں. گھروں میں جو عورتیں ہیں انہیں اذان سنتے ہی نماز کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور اذان سنتے ہی سارے کاموں کو ایک طرف کر کے سب سے پہلے اللہ کے فریضے کو پورا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اور جو عورتیں پاکی کی حالت میں نہیں ہیں انہیں بھی اذان سنتے ہی 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے مصلی پہ بیٹھ جانا چاہیے وضو کر کے، اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 5 دن 6 دن 7 دن جو نماز کے بغیر گزرنے والے ہیں، جب یہ دن ختم ہو جائیں گے تو سستی آ جائے گی. اگر یہ معمول رہے گا کہ اذان سنی، وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ گئے، مصلی پر بیٹھ کر کے 10 منٹ 15 منٹ تک ذکر کیا، دعائیں کی، تو یہ عادت باقی رہے گی، مشکل نہیں ہوگا. تو 5 وقت کی نمازیں اہتمام کے ساتھ مستحب وقت میں ادا کرنی ہے عورتوں کو، اور مردوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے. اس لیے کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا وہ مستحب وقت ہی میں ہوگی. اور نماز سے پہلے کی سنتیں پڑھنی ہیں، چاہے وہ موقعدہ ہو چاہے غیر موقعدہ ہو. نماز کے بعد کی سنتیں پڑھنی ہیں، اور نماز کے بعد کی سنتوں کے ساتھ نوافل بھی پڑھنی ہے. اور جن ماؤں اور بہنوں کے ذمے، جن بھائیوں کے ذمے قضا نمازیں ہیں، وہ علماء عالمات آپاؤں کی طرف رجوع کریں. یہ فری سروس ملتی ہے، فری سروس. علماء، مفتیان کرام، آپائیں فری سروس دیتی ہیں، فری خدمت کرتی ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے پروفیشنلز ہیں پوری دنیا میں، تو علماء بھی پروفیشنلز ہیں. علماء بھی ایک حیثیت رکھتے ہیں، جیسے ایک اکاؤنٹنٹ ہے، جیسے ایک ڈاکٹر ہے، جیسے ایک لوئر ہے. تو علماء بھی علم دین کے حاملین ہیں، یہ بھی ایک پروفیشنلز کا طبقہ ہے. ان کی بھی یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری کے برابر ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہی ایک طبقہ ہے جو فری کنسلٹیشن کے لیے بیٹھا ہوا ہے. مفتی صاحب کو کہیں بھی پکڑ لو اور سوال پوچھو تو وہ فوراً آپ کو جواب دیتے ہیں. امام کو کہیں بھی پکڑ لو، مدرس کو کہیں بھی پکڑ لو، یہ نہیں کہتے کہ اس وقت نہیں، بعد میں، اتنی فیس ہوگی، یہ مفت کا کام ہے، نہیں. اور مفتیان کرام مفت میں ایسے مسائل حل کرتے ہیں عوام کے لیے، امت کے لیے، کہ جن مسائل میں کبھی کبھی کئی ہفتے لگ جاتے ہیں ان کو، کئی گھنٹے ان کے گزر جاتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو علماء کی طرف مراجعت کرو، آپاؤں کی طرف مراجعت کرو، اور اپنی پچھلی قضا نمازوں کی تعداد کو شمار کرو، اور شمار کر کے ایک کاپی میں لکھو. کاپی میں لکھنے کے بعد ان کی قضا شروع کر دو، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں کسی کو وصیت بھی کر دو کہ یہ میری کاپی ہے اور اس میں سے میں نماز قضا کر رہی ہوں، میں نماز قضا کر رہا ہوں، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ مرنے سے پہلے پہلے میں ان نمازوں کو قضا کر لوں گا انشاءاللہ، میں ان نمازوں کی قضا کر لوں گی انشاءاللہ. لیکن اگر میرا انتقال ہو جائے تو اس میں دیکھ کر کے ان نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا، اس لیے کہ موت حیات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو آج سے یہ تہیہ کر لو کہ انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہماری ہر نماز مستحب وقت پر ہوگی، اور ہماری ہر نماز مردوں کے لیے مسجد میں ہوگی. مرد حضرات کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ ایک قول کے مطابق واجب ہے اور ایک قول کے مطابق سنت موکدہ ہے، دونوں صورتوں میں گنہگار ہوگا اگر بغیر عذر کے نماز کو گھر میں پڑھے گا تو. اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز کو با جماعت ادا نہیں کرتا، گھر میں پڑھ لیتا ہے بغیر عذر کے، تو سر سے نماز اتر تو جائے گی لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، نہ اس میں کوئی روحانی ترقی کا پہلو ہوگا، نہ آخرت میں ثواب کا پہلو ہوگا. لا صلاۃ لجاری المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے اتنے ڈسٹنس پہ رہتا ہے کہ چل کر یا کار میں آسانی سے مسجد میں پہنچ سکتا ہے، پھر بھی وہ مسجد میں نہیں آتا، تو یوں سمجھو کہ اس کی نماز ہوئی ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو سر سے اتر جاتی ہے لیکن نماز ہوئی ہی نہیں، کا مطلب یہ کہ اس کا جو روحانی یا اس کا جو اخروی ثواب کے اعتبار سے فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا. اور فرائض کے اہتمام کے ساتھ سنن اور نوافل کا اہتمام کریں آگے پیچھے، اور ان نمازوں کے علاوہ باقی دوسری جو نفل نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کریں. تحیت الوضو، تحیت المسجد، آپ مسجد میں داخل ہوئے آپ نے دیکھا کہ ابھی 10 منٹ باقی ہے، تو 10 منٹ میں دو رکعت تحیت المسجد بھی پڑھ سکتا ہوں اور 4 رکعت سنت بھی پڑھ سکتا ہوں، تو 2 رکعت تحیت المسجد پہلے پڑھ لو، 4 رکعت سنت پڑھو. آپ نے وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں آئے، آپ نے دیکھا کہ 15 منٹ باقی ہے، 2 رکعت تحیت الوضو پڑھو، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو اور پھر 4 رکعت سنت پڑھو. ایک سالک جو ہے وہ اپنے نفس کو زیر کرنے کے لیے سارے کام کرتا ہے، وہ فرض مجاہدہ بھی کرتا ہے، نفل مجاہدہ بھی کرتا ہے. مجاہدہ جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی جلدی اصلاح ہوگی، اتنا ہی جلدی تزکیہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ کا قرب پائیں گے. اشراق کا موقع ہو تو اشراق پڑھیے، چاشت کا موقع ہو تو چاشت پڑھیے. حضرت فقہا کے یہاں اشراق اور چاشت الگ الگ نمازیں ہیں، محدثین کے یہاں ایک ہی ہیں، تو شروع شروع میں دونوں کی نیت کر لیجئے اور محدثین کے قول بھی عمل کیجئے کہ اشراق اور چاشت پڑھ رہا ہوں. فجر کی نماز کے بعد 4 رکعت اشراق کی پڑھ لی تو اسی کے اندر چاشت کی نیت بھی کر لیجئے کہ محدثین کے قول پہ عمل کر رہا ہوں. بعد میں موقع ملے گا، شوق بڑھے گا، تو پھر فقہا کے قول پہ عمل کیجئے کہ اب چاشت بھی الگ، اشراق بھی الگ پڑھ رہا ہوں، چاشت بھی الگ پڑھ رہا ہوں. شروع میں ہمت نہ ہو تو اشراق کی صرف 2 رکعت پڑھیے، پھر آگے جا کر کے 4 پڑھیے، چاش کی 2 رکعت پڑھیے، پھر 4 کیجئے، پھر 6 کیجئے، پھر 8 کیجئے. اوابین پڑھیے، 2 رکعت سنت کے بعد، مغرب کی 2 رکعت سنت کے بعد 6 رکعت نفل اوابین کی نمازیں ہیں، تو کل 8 رکعتیں ہو جاتی ہیں. اگر ہمت نہ ہو تو شروع میں اس قول پر عمل کیجئے جس میں اوابین کو سنتوں کے ساتھ 6 قرار دیا گیا ہے، 2 سنتیں، 2 نفل اور پھر مزید 2 نفل، 6 رکعتیں ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ شان وہ ہمت دے تو 2 سنتیں پڑھو اور 6 اوابین، اور اللہ مزید توفیق دے تو 2 سنت 2 نفل، یہ مغرب کی ہو گئی اور پھر 6 اوابین. تہجد کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھ کر 2 سنتیں پڑھو، 2 سنتیں پڑھ کر 2 نفل پڑھو تہجد کی نیت سے، اور اس کے بعد 3 وتر پڑھو. اللہ توفیق دے تو 2 سنتیں پڑھو، 2 سنتیں پڑھ کے 4 نفل پڑھو اور تہجد کی نیت کرو، پھر 3 وتر پڑھو. اور 3 وتر پڑھنے کے بعد یا یہ تہجد پڑھنے کے بعد اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہو کہ اے اللہ، آپ کا کتنا بڑا کرم ہوا کہ آپ نے مجھے تہجد کی توفیق عطا فرمائی. تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور عشاء کی نماز جو ہے وہ 2 سنت پر ختم ہو جاتی ہے. 4 رکعت سنت پڑھی، 4 فرض پڑھی، 2 سنت پڑھی، عشاء کی نماز ختم ہو گئی. وتر جو ہے یہ الگ نماز ہے، اور وتر کا وقت ابھی عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، تہجد کا وقت ابھی عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے. اب آپ کو اختیار ہے کہ دو سنت کے بعد آپ پہلے تہجد پڑھیں اور پھر وتر پڑھیں، یا پہلے وتر پڑھیں بعد میں تہجد پڑھیں. لیکن محبوب طریقہ یہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے تہجد پڑھیں. تو دو سنت پڑھ لو، عشاء ختم ہو گئی، اس کے بعد اب تہجد کا وقت شروع ہو گیا ہے، تہجد کا وقت شروع ہو گیا تو تہجد پڑھ لو. اور تہجد کے بعد جو ہے وہ تین رکعت وتر پڑھ لو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، کہ رات کو سونے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آخری نماز تمہاری وتر کی نماز ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وتر کی نماز کے بعد کچھ پڑھ نہیں سکتے. وتر کی نماز پڑھ لی اور پھر توفیق ہوئی کچھ کرنے کی تو کر لو. یہ طواف ودا کی طرح ہے. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ طواف ودا کر لیا، اب دوبارہ اگر طواف کا موقع مل رہا ہے تو نہیں کرنا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. طواف ودا کر لیا آپ نے اور طواف ودا کرنے کے بعد پھر موقع مل رہا ہے، پھر دل چاہ رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ طواف کریں، جتنے طواف کرنا چاہیے کریں. تو یہاں بھی یہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وتر کی نماز کو بالکل اخیر میں کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پلاننگ ہے سونے کا، اس کے اعتبار سے پلاننگ کریں کہ ان نمازوں کو پڑھنے کے بعد اور مجھے کوئی نفل وغیرہ نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے تو چلو وتر پڑھ لیتے ہیں. لیکن اگر پھر آپ کے ذہن میں کوئی دوسرا پلان آیا کہ چلو کچھ تلاوت بھی کر لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں اور نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو گے، اللہ آپ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ آپ نے مجھے تہجد پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. جو بہترین وقت ہے تہجد کا وہ تو پچھلے پہر ہے، وہ صبح صادق سے پہلے پہلے، صبح صادق سے ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے پہلے پہلے ہے. یہ بہترین ٹائم ہے کہ سو جائے سو کر اٹھے، سو جائے سو کر اٹھے. میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی نفل نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، بہت زیادہ. اوابین کو ان کا معمول جو ہے وہ دو سنت دو نفل اور اس کے بعد چھ رکعت پڑھنے کا تھا. اشراق روزانہ پڑھتے تھے، چاش روزانہ پڑھتے تھے، اوابین روزانہ پڑھتے تھے، تحیت الوضو پڑھتے تھے، تحیت المسجد پڑھتے تھے، اور تہجد کی نماز میں ان کا معمول یہ تھا کہ صبح صادق جب بھی ہو رہی ہو، عشاء کی نماز کے بعد فوراً تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے اور سو کر اٹھتے تھے. صبح صادق ہو رہی ہے سوا بجے ڈیڑھ بجے، عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سوا گیارہ ساڑھے گیارہ بجے آ کر سو جائیں گے. اور طبیعت بھی ایسی تھی نیند کے معاملے میں کہ لیٹتے ہی نیند آ جاتی تھی، لیٹے کے لیٹنے کے سیکنڈوں کے بعد کھرراٹے شروع ہو جاتے تھے. اور جاگنے میں بھی ایسے کہ سو بھی رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں. اگر اس کمرے میں دو چار آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہوں، وہ لیٹے ہوئے ہوں، سوئے ہوئے ہوں، وہ کھرراٹے لے رہے ہوں گے، ان کو ہماری بات چیت سے شور سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور بیچ میں اگر لقمہ دینے کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ لقمہ دے کر کے پھر سو جاتے تھے. من جانب اللہ تھا. اور بڑھاپے میں بھی 73 ایئرز کی عمر پائی، اور بڑھاپے میں لوگوں کی نیند کم ہو جاتی ہے، ان کی نیند برابر فل رہی، لیکن جب جی چاہے جاگ سکتے تھے، جب جی چاہے سو سکتے تھے. پابند بہت تھے، صحت کا بہت خیال کرتے تھے. مجھے بھی بار بار کہتے تھے کہ اپنی صحت کا خیال رکھو، وقت پر کھاؤ، وقت پر سو. تو تہجد اس کے افضل وقت پر پڑھتے تھے، آتے تھے، سوتے تھے، سو کر اٹھتے تھے. اب 20 منٹ آدھ گھنٹہ سو لیا، اٹھ گئے، یہ خیال نہیں آتا تھا کہ ابھی باوضو ہوں، سوؤں گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا، نہ. اور پھر تہجد پڑھنے کے بعد پھر سو جاتے تھے، اس لیے کہ مسجد میں نماز 4:30 بجے ہے، صبح صادق 1:20 1:18 کو ہے، تو تہجد سے فارغ ہو کے پھر سو جاتے تھے، اور سو کر کے پھر فجر کی نماز با جماعت مسجد میں جا کے پڑھتے تھے. تو تو اصل وقت تو یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تہجد کا جو اصل وقت ہے اصل وقت یہ رات کا دل ہے, جوف اللیل, حدیث میں بھی اس کو جوف اللیل کہا گیا, یہ رات کا دل ہے. اور یاسین شریف کو قرآن کا دل کہا گیا ہے. ان لکل شیئن قلبن, ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے, وقلب القرآن یاسین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن کا دل جو ہے وہ یاسین ہے. تو آج اس مبارک مہینے میں یہ بھی نیت کر لو, جن کو یاسین شریف یاد نہیں ہے وہ یہ نیت کر لیں کہ ہم یاسین شریف کو یاد کر لیں گے. قرآن مجید کا دل ہم انشاءاللہ اپنے دل میں اتاریں گے, یہ نیت کر لو. ہم اپنے دلوں کو قرآن مجید کے دل سے منور کریں گے. جنہوں نے یاد کی تھی اور بھول گئے ہیں وہ بھی یہ نیت کریں کہ ہم اسی رمضان میں اس کا دور شروع کر دیں گے, پکا کریں گے. اور روزانہ صبح کو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ یاسین شریف سے اپنا روحانی ناشتہ شروع کریں گے. من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ, جو شخص یاسین شریف کو شروع دن میں پڑھتا ہے تو اس کی ساری حاجتیں اللہ تعالی شانہ پوری فرما دیتے ہیں. تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک تو رات کا دل ہے اور دوسرا قرآن کا دل. حاجی صاحب فرماتے تھے کہ اس کے ساتھ اگر تیسرا دل بھی جمع ہو جائے, مومن کا دل, اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے دل کا تزکیہ ہو جائے, اور مومن اس مزکا دل کے ساتھ رات کے دل میں اٹھے اور مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور تہجد پڑھتے ہوئے قرآن کے دل کی تلاوت کرے. تو حاجی صاحب فرماتے تھے کہ رات کا دل, قرآن کا دل اور مومن کا دل, یہ تینوں دل جمع ہو جائے پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ آپ نے بڑا فضل فرمایا کہ میرے جیسے گنہگار کو آپ نے توفیق عطا فرمائی تہجد کی نماز پڑھنے کی, تہجد کی نماز پڑھنے کی آپ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. رحمان تعالی کے جو مخصوص بندے ہیں ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں اس صورت میں. تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمان تعالی کے جو خصوصی بندے ہیں ان کے اوصاف میں سے ایک خاص وصف ان کا یہ ہے کہ وہ راتوں کو گزارتے ہیں سجدوں میں اور قیام میں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, راتوں کو سجدوں میں اور قیام میں رات گزارتے. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات وعیون, ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. کہ یہ متقین جو ہے انہیں اللہ تعالی شانہ جنت میں بڑی بڑی نعمتیں عطا کریں گے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے دنیا میں اچھے اچھے کام کرتے تھے, اور ان اچھے اچھے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے, کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون, رات کے اوقات میں سے بہت تھوڑا وقت وہ سوتے تھے اور زیادہ وقت ان کا گزرتا تھا قیام میں گزرتا تھا. یہ ہمارے اسلاف جو ہیں ان کے قرآن مجید کی تلاوت کے جو معمولات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں کہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے, ایک دن میں پوری منزل ختم کر لیتے تھے. عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر چوتھے دن قرآن ختم کرتے تھے. تو کچھ لوگ ہیں جو ہفتے میں ایک مرتبہ ختم کرتے تھے, کچھ وہ ہیں جو چار دن میں ختم کرتے تھے, کچھ وہ لوگ ہیں جو تین دن میں ختم کرتے تھے, دس دس سپارے. تو یہ جو قرآن مجید کی تلاوت کا ان کا معمول تھا وہ مصحف میں دیکھ کر نہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں کا یہ معمول تھا فلاں کا یہ معمول, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تہجد میں قرآن کی اتنی تلاوت کرتے تھے. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 7.5 سپاروں کی تلاوت کرتے تھے اور دن کا ایک معتد بھی حصہ ان 7.5 پاروں کی تفسیر کی طرف مراجعات میں گزرتا تھا، اس لیے کہ تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے. ہمارے یہاں قرآن مجید کی تلاوت صرف کمیت کو دیکھ کر کے کی جاتی ہے، کمیت، کوانٹیٹی کو، کیفیت کی طرف توجہ نہیں ہے، کیفیت کی طرف توجہ نہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوالٹی کو اور کیفیت کو سیکریفائز کر کے آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، نہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھو کوالٹی اور کیفیت کے ساتھ. جو علماء ہیں وہ تجوید اور تدبر کے ساتھ پڑھے. حضرت مولانا عبداللہ بہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا یہ اسباب محبت الہیہ میں سے ہے. تو علماء کرام کو تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، طلباء کو تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 3 گھنٹے ہیں قرآن پڑھنے کے، تو ان 3 گھنٹوں کو قرآن میں صرف کرو. 3 گھنٹے ہیں قرآن پڑھنے کے، تو 3 گھنٹوں کو قرآن میں صرف کرو. آپ نے اندازہ لگا لیا کہ میں اعتکاف میں ہوں تو 6 گھنٹے میرے قرآن کی تلاوت میں صرف ہو سکتے ہیں، تو 6 گھنٹے صرف کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کرو کہ میں 15 ختم کروں، میں 20 ختم کروں، میں 25 ختم کروں، نہیں. زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کے لیے فارغ کرو، اور پھر اس وقت میں مشغول رہتے ہوئے تجوید تدبر کے ساتھ قرآن مجید کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھو. تو 6 گھنٹے ہیں آپ کے پاس قرآن پڑھنے کے، 3 گھنٹے ہیں روزانہ قرآن پڑھنے کے. ان 6 گھنٹوں میں اور 3 گھنٹوں میں اگر آپ تجوید کی رعایت رکھے بغیر 10 قرآن ختم کر سکتے ہیں، اور تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اسی وقت میں آپ 8 قرآن ختم کر سکتے ہیں، تو یہ 8 قرآن ختم کرنا 10 قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے. عوام الناس کو چاہیے کہ صاف صاف پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور علماء کو چاہیے کہ صاف صاف پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں، ادب کے ساتھ پڑھیں. قرآن مجید کی تلاوت کے جو قرآن مجید کے جو حقوق ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کے جو آداب ہیں وہ اسلامک دعوی اکیڈمی کی طرف سے ابھی چھپ گیا ہے، اسے حاصل کرو، اور حاصل کر کے اس کو سامنے رکھ کر کے عادت ڈالو قرآن مجید کی تلاوت کی. تو تہجد کی نماز کا اصل وقت تو وہ ہے، اصل وقت وہ ہے، لیکن ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے، نفس ہمارا موٹا ہے، شیطان ہم پر غالب ہے. تو اللہ تعالی شانہ نے ہمیں عشاء کی نماز کے بعد توفیق دے دی، اس پہ شکر ادا کرو. ایک قاعدہ یاد رکھو ترقی کے لیے کہ جتنا ہو سکے کرو. کبھی بھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اس سے کیا ہوگا. دل میں خیال آیا کہ میں 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو خیال آیا یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی اچھا خیال آتا ہے تو فوراً اس کے پیچھے شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے. تو شیطان دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ کتنے سالوں کے بعد تمہیں یہ خیال آیا ہے کلمہ طیبہ پڑھنے کا، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، کئی مہینوں کے بعد، ذکر وغیرہ کچھ نہیں، اور پھر وہ بھی صرف 3 مرتبہ. 3 مرتبہ سے کیا ہوگا تمہارا؟ اللہ جل جلالہ عام منوالو پڑھوانا چاہتے ہیں اور شیطان ہمیں روکنا چاہتا ہے، تو کس کی بات ماننی چاہیے، اللہ کی یا شیطان کی؟ یہ جو دل میں خیال آ رہا ہے، یہ دل میں جو خیال آ رہا ہے اس پہ عمل کرو. اس لیے کہ ہمارے دل دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، اچھے یا برے، یہ مہمان ہیں، مہمان. اور مہمان کے ساتھ جب اکرام کا معاملہ کیا جاتا ہے تو وہ دوبارہ آتا ہے، اور جب مہمان کا اکرام نہیں کیا جاتا تو دوبارہ آتا نہیں ہے. اور مہمان 2 قسم کے ہیں، اچھے اور برے. جو اچھا خیال ہے، اچھا خیال، یہ اچھا مہمان ہے، इसका इकराम करोगे तो आएगा और इकराम नहीं करोगे तो नहीं आएगा। अच्छा आदमी शरीफ होता है और शरीफ आदमी हसास बहुत होता है। वो जब किसी के घर जाता है और उसका इकराम नहीं होता, दूसरी मर्तबा नहीं जाएगा, बहुत बहुत तो दूसरी मर्तबा जाएगा, तीसरी मर्तबा नहीं जाएगा। तो अगर अच्छे ख्याल की कदर नहीं की हमने और अच्छे ख्याल को एंटरटेन नहीं किया, अच्छे ख्याल की कदर करके उस पर अमल नहीं किया, ये मेहमान की गुस्ताखी हुई, तो हो सकता है कि दूसरी तीसरी मर्तबा ज्यादा से ज्यादा, शरीफ आदमी बहुत जिल्लत बर्दाश्त नहीं करता, एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा, फिर नहीं आएगा ये अच्छा ख्याल। और बुरा ख्याल जो है वो शरीफ नहीं होता, उसको आप जितना इग्नोर करोगे फिर भी वो आता ही रहेगा। इसलिए एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा अगर एंटरटेन किया, बुरा ख्याल आया कि फिल्म देख लो और आपने देख लिया, ये दोबारा आएगा। जितना इकराम करते चले जाओगे इतना ही ज्यादा वो आएगा। और अगर आपने इकराम नहीं किया तो वो चूंकि शरीफ नहीं है, उसमें शराफत नहीं है, इसलिए उसको 15, 20, 25 मर्तबा इग्नोर करना पड़ेगा, तब वो समझेगा कि आई एम नॉट वांटेड। और उसके बाद भी वो रुकेगा और रुकने के बाद फिर 2 महीने के बाद कोशिश करेगा। इसलिए बुरे ख्याल को बहुत ज्यादा इग्नोर करना पड़ता है, उसे बहुत ज्यादा नजरअंदाज करना पड़ता है। और अच्छे ख्याल की खूब कदर करो, अच्छे ख्याल की जब उसको उसकी कदर करोगे तो बार बार आएगा। और एक बात जो अहम जो मैं कहने जा रहा था, तरक्की के लिए यह है कि किसी भी इनसिग्निफिकेंट चीज को शैतान बांट डालेगा कि इतने महीनों के बाद तुमको जिक्र का ख्याल आया, और वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ तीन मर्तबा किया। अगर एक मर्तबा भी अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की तौफीक मिल जाती है, दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली हदीस बहुत दफा सुनी हम सब ने कि अल्लाह मुझे आपको जिक्र बताइए, तो अल्लाह ताला शानहु ने फरमाया कि ये मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया कि ये तो सब पढ़ते हैं, मुझे कोई खास जिक्र अता कीजिए, मुझे कोई खास जिक्र अता कीजिए। तो अल्लाह ताला शानहु ने फरमाया कि ये मूसा अगर ये सातों जमीन और सातों आसमान एक पलड़े में रख दिए जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा झुक जाएगा। वलजमहुम कलिमत तक्वा, इसकी तफसीर में ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। और उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि सबसे अफजल जिक्र कुरान मजीद है, इसलिए अल्लाह का कलाम है और कुरान मजीद की तिलावत के बाद सबसे अफजल जिक्र कलिमा तैयबा है। ये उलमा का इत्तेफाक है, इस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं। सबसे अफजल जिक्र तिलावत कलाम पाक है, इसलिए अपने आप को कलाम मजीद से जोड़ो, कलाम मजीद से जोड़ो। ये एक पारे की तिलावत, दो पारे की तिलावत, तीन पारों की तिलावत जो दी जाती है ये एक मश्क के तौर पर, ये इब्तिदाई मरहले की होती है, उसके बाद जितनी ज्यादा तिलावत कर सको करो। हमारे असलाफ बहुत तिलावत करते थे, और तिलावत के साथ ऐसा शगफ था, इतनी मोहब्बत थी, इतनी लज्जत उनको मिलती थी कि ऐसे आपको बेशुमार वाकियात मिलेंगे कि फुना साहिब ने इस आयत को पढ़ते हुए ईशा से सुबह सादिक तक का वक्त गुजार दिया, फुना साहिब ने इस आयत को यानी एक ही आयत में इतना मजा आता था, कि वो पूरी रात उसी में गुजार देते थे। पूरी रात में एक कुरान खत्म करना, कोई दिन में कुरान खत्म कर रहा है और रात में, यानी दो दो कुरान। मंसूर इब्ने जाजान रहिमहुल्लाह ताला का मामूल यह था कि रोजाना 2 कुरान खत्म करते थे, एक दिन को एक रात को। अबू बकर इब्ने अय्याश, यहया इब्ने मईन, तमीम दारी, उस्मान गनी रजी अल्लाह अनहु, इन हजरात का मामूल ही था कि रोजाना 1 कुरान खत्म करते थे और तहज्जुद में। हजरत सईद इब्ने जुबैर रहिमहुल्लाह ताला इसी काफले के फर्द हैं, तो एक मरतबा उनकी जुबान में सिकला आ गया, भारीपन आ गया, तो गुफ्तगू के वक्त लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई तकलीफ है, कहीं फालिज लकवे का हमला तो नहीं, खैरियत पूछी, तो हजरत ने फरमाया कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, फिक्र की जरूरत नहीं, اصل میں گزشتہ رات میں نے معمول سے کچھ زیادہ قرآن پڑھ لیا تھا، اس وجہ سے زبان متاثر ہوئی ہے. پتہ یہ چلا کہ سرن نہیں پڑھتے تھے، جہرن پڑھتے تھے، تبھی تو زبان پر اثر آیا. بڑے مزے لے لے کر پڑھتے تھے. کتنی بڑی دولت اللہ نے حفاظ کو عطا فرمائی ہے، اور ہم کتنے ناقدرے ہیں، کتنے ناقدرے کہ دنیا بھر کی چیزیں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، سوشل میڈیا پر بیکار چیزیں پڑھنے میں ہمارا وقت صرف ہو جاتا ہے، انٹرنیٹ پر بیکار چیزیں پڑھنے میں ہمارا وقت صرف ہو جاتا ہے. قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ ہمارا وقت کن کاموں میں گزرا ہے تو حسرت کے سوا کچھ نہیں رہے گا. لیکن قرآن مجید پڑھنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں وحشت ہوتی ہے، قرآن مجید پڑھنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں وحشت ہوتی ہے. تو کہا معمول سے کچھ زیادہ پڑھ لیا، تو سب کو پتا تھا کہ معمول تو 30 سپارے ہیں، تو معمول سے کچھ زیادہ کا مطلب یہ کہ 40 سپارے پڑے ہوں گے، 50 سپارے پڑے ہوں گے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کتنے معمول سے زیادہ کا کیا مطلب، تو کہا کہ 75 سپارے پڑے، ڈھائی قرآن. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی جوف کعبہ میں پہنچے، اور جوف کعبہ میں مستحب ہے کہ دو رکعت نماز پڑھی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اور یہ صلاحا جب جوف کعبہ میں جانے کا موقع ملتا تھا تو اس جگہ کی تحری کرتے تھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، بالکل کعبے کے دروازے کی سمت میں سامنے. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہاں مختصر نماز ادا کی تھی تو یہ متبع سنت تھے، تو مختصر ہی نماز پڑھتے تھے. لیکن غلبہ حال ان لوگوں پر ایسا ہو جاتا تھا قرآن مجید کے معاملے میں، اللہ اکبر. تو سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی بیت اللہ میں گئے اور متبع سنت تھے، تحری کر کے وہاں پہنچے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اور میرا غالب گمان یہی ہے کہ ارادہ یہی ہوگا، نیت یہی ہوگی کہ اتباع سنت کے مطابق دو مختصر رکعتیں پڑھ کے نکل آؤں، لیکن غلبہ حال ایسا ہوا کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈالا، ایک قرآن میں، ایک رکعت میں. قرآن سے شغف ہو، قرآن سے تعلق ہو، قرآن سے محبت ہو. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ ایک نشست میں 25 سپاروں کی تلاوت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جس مسجد میں فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر میں نے تلاوت شروع کی تھی، اسی جگہ پر جہاں فجر کی نماز پڑھی، اگر جمعہ کی نماز مجھے دوسری مسجد میں نہ پڑھانی ہوتی اور وہاں میرا جمعہ سے پہلے کا بیان کا پروگرام نہ ہوتا تو میں جمعہ سے پہلے پورا قرآن مکمل کر لیتا. حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ، کیا ہمارا علمی اشتغال ان کے علمی اشتغال سے زیادہ ہے؟ کیا ہمیں امت کی فکر ان کو جتنی امت کی فکر تھی اس سے زیادہ ہے؟ لیکن لگاؤ تھا قرآن مجید سے، وہ سمجھتے تھے کہ انہی چیزوں سے ترقی ہوتی ہے، روحانی ترقی بھی اور آخرت میں درجات کی ترقی بھی. تو قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑو، قرآن مجید سے جوڑو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید سب سے افضل ذکر ہے، سب سے افضل ذکر. سلوک کو طے کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ذکر اللہ، اور ذکر اللہ میں بھی سب سے افضل، ذکر اللہ میں سب سے افضل وہ ذکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے. تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، سبحان اللہ وہ بھی ہم نے، سبحان اللہ العظیم ہے، مسنون دعائیں ہیں. جتنا زیادہ ہو سکے اہتمام کرو اس کا. اور یہ مسنون اذکار اور اوراد میں بھی سب سے افضل بال اتفاق تمام علماء کے نزدیک کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو ادھر سے اللہ کی طرف سے خیال آیا، مبارک خیال، کہ تین مرتبہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوں. ادھر سے خیال آیا کہ اتنے مہینوں سے ذکر نہیں کیا، نمازیں نہیں پڑھی، ناپاک اور گندا گھوم پھر رہا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، تین مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کیا ہوگا، رہنے دے یار. اور اس خیال میں ہم بہہ جاتے ہیں، یہ مہمان ہے، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ خیال دو بار آئے گا، اور دوسری مرتبہ بڑا بن گیا آئے گا کہ 10 مرتبہ پڑھ لو. یہ تین مرتبہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا خیال آیا تھا، یہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی کنجی. اور چھوٹے سے چھوٹا عمل دل میں خیال آئے اسے کر گزرو، کسی بھی عمل کو، کسی بھی اچھے عمل کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، اور کسی بھی چھوٹے گناہ کو بھی حقارت کی نظر سے مت دیکھو. ایاکم و محقرات الذنوب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یہ عائشہ، حضرت عائشہ روایت کرتی ہے، سب کو کہا ایاکم و محقرات الذنوب کہ تم چھوٹے چھوٹے حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. یعنی جن گناہوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص ایسی بات نہیں، کوئی خاص ایسی، اس سے بھی بچو. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے بارے میں بھی اللہ کے کورٹ میں مطالبہ اور مواخذہ ہوگا. تو کسی چھوٹے عمل کو حقیر مت سمجھو، کسی چھوٹے گناہ کو حقیر مت سمجھو، ہر گناہ سے بچو چاہے چھوٹا ہو. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ سے بھی بچو، صغیرہ سے بھی بچو. اور حضرت فرماتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی عقل مند ایسا نہیں ہوگا جو بڑے بچھو سے بھاگے اور چھوٹے سے نہیں، بڑے سانپ سے بچے چھوٹے سے نہیں، شولے سے بچے اور چنگاری سے نہیں. جتنا شولے سے بھاگتا ہے اتنا ہی چنگاری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. دونوں خطرناک، دونوں مہلک. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا تو قول ہے کہ کل ما نہی عنہ فہو کبیرتن، ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالی شانہ نے منع کیا ہے اسے کبیرہ ہی سمجھو. اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی اور معمولی نہیں، اللہ کی ہر نافرمانی بڑی ہوتی ہے. یہ تو علماء نے ایک علمی بحث کی ہے کہ یہ کبیرہ ہے، یہ صغیرہ ہے، کبیرہ پر یہ چیزیں مرتب ہوتی ہیں، صغیرہ پر یہ مرتب ہوتی ہے. فقہی ضرورت کی وجہ سے کبیرہ اور صغیرہ میں تقسیم کیا ہے گناہوں کو، فقہی ضرورت کی وجہ سے. ورنہ ہر گناہ برا ہے، ہر گناہ وبال ہے، ہر گناہ خطرناک ہے، ہر گناہ ایمان سے محروم ہونے کی کنجی بن سکتا ہے. ہر گناہ چھوٹا بھی، کبھی کبھی چھوٹا گناہ بھی ایمان سے محروم ہی بن سکتا ہے. تو ہر چھوٹے گناہ سے بچو، چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچو. اور انسگنیفیکنٹ، معمولی سے معمولی نیکی کا بھی دل میں خیال آئے تو کیا کرو؟ فوراً کر گزرو. اور فوراً کر گزرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں فوراً ہاتھ اٹھاؤ، یا دل ہی دل میں اللہ سے کہو گے اللہ میں بہت گندا، میں نالائق، پھر بھی آپ نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا اس اچھے عمل کو کرنے کا، یہ اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. لئن شکرتم لازیدنکم. چھوٹے سے چھوٹے اچھے عمل کا ارادہ ہو کرو، کرنے کے بعد شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں بڑھاؤں گا تمہیں. یہ چھوٹا بڑا ہو جائے گا، یہ چھوٹی نیکی بڑی ہو جائے گی، اللہ بڑی بڑی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں جو ہے، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کا بہت زیادہ. تلاوت بھی خوب ہو، نماز بھی خوب ہو، ذکر و اذکار بھی خوب ہو، زکات، زکات بھی ادا کرنی چاہیے. اس لیے کہ جو شخص زکات ادا نہیں کرتا تو یہ اس کا مال جو جسے وہ محفوظ کر کے رکھتا ہے، قیامت کے دن ایک بہت بڑا سانپ بن کر کے آئے گا، زہریلا سانپ، اور اس کا پیچھا کرے گا، اسے ڈنسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ. تو جو زکات نہیں نکالتا، جو حقوق واجبہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، وہ اپنے خزانے میں سانپ کو رکھتا ہے، وہ سانپ کو رکھتا ہے. زکات بھی ادا کرنی ہے. اور حج فرض ہو جائے تو حج بھی، حج فرض ہو جائے تو اول وہلے میں. عورت پر حج فرض ہو گئی، شوہر پر حج فرض نہیں ہے، اور عورت کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ شوہر کو دے کر کے شوہر کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکے، لیکن عورت کا بھائی جا رہا ہے تو اسے اپنے بھائی کے ساتھ چلے جانا چاہیے، اپنے والد کے ساتھ چلے جانا چاہیے، اور شوہر کو بھی اجازت دے دینی چاہیے، جانے دینا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اس سلسلے میں. زکات ادا کرو، حج اول وہلے میں ادا کرو، جس سال حج فرض ہو جائے اسی سال حج کرو، جس سال حج فرض ہو جائے اسی سال حج کرو. اس لیے کہ دوسرے سال تک اگر زندہ رہے اور حج کر لیا تو گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے، لیکن اگر اس سال حج فرض ہوا، اس سال حج نہیں کیا اور انتقال ہو گیا تو پکڑ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد الحج فلیتعجل، جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے اس لیے کہ اس پر حج فرض ہو چکا ہے، تو اس کو چاہے کہ جلدی کرے.
ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے حج کو تم پر فرض کیا ہے, تم حج کرو, حج کرو, جلدی کرو. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج جلدی, حج میں جلدی کرو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال تم صحت مند ہے, آئندہ سال بیمار ہو جاؤ, اس سال تمہارے پاس وسائل ہے, آئندہ سال تم فقیر ہو جاؤ. حالات کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی, اس سال تم زندہ ہیں, آئندہ سال آنے سے پہلے تمہارا انتقال ہو جائے. اور روزوں کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. آج کل روزوں میں کوتاہیاں بہت شروع ہو گئی ہیں. آپ کو ایسے بہت لوگ ملیں گے جو رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتے. اللہ تعالی شانہ نے یہ جو انعامات ہم پر نچھاور کیے, یہ رمضان المبارک کے روزے انعام ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ, جو کچھ اللہ نے رکھا ہے وہ متقی کے لیے رکھا ہے. اللہ نے دنیا میں آخرت میں جو بھی نعمتیں رکھی ہیں وہ متقی کے لیے رکھی ہے. غیر متقی کو دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ وبال ہوتا ہے, وہ نعمت نہیں. متقی کو اگر دال روٹی ملتی ہے تو وہ نعمت ہے, اور غیر متقی کو حلوہ پوری ملتی ہے وہ اس کے لیے وبال ہے. اور متقی جھونپڑے میں رہتا ہے, جھونپڑے میں سکون کے ساتھ رہتا ہے. غیر متقی محل میں رہتا ہے, بے سکونی کے عالم میں رہتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ تعالی شانہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. واللہ یحب المتقین, اللہ تعالی شانہ متقین سے محبت کرتے ہیں. جو کچھ ملتا ہے تقوی سے ملتا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو کچھ ملتا ہے تقوی سے ملتا ہے. اور روزوں کی خاصیت کیا ہے؟ رمضان المبارک کے روزوں کی, جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تقوی عطا فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے روزوں پر فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہمیں متقی بنانے کے لیے, ہمیں تقوی کی دولت دینے کے لیے روزے دیے اللہ نے, اور ہم ٹھوکر مارتے ہیں اس نعمت کو, اس انعام کو ہم ٹھوکر مارتے ہیں. نمازیں اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام, روزے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام, زکات اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم سے حفاظت, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, ایک کھجور کا ٹکڑا بھی کوئی خرچ کرتا ہے یہ جہنم سے آڑ بن جاتا ہے. تو نفل انفاق کی اگر یہ خصوصیت ہے, یہ فرض انفاق, اس کی کتنا اثر ہوگا اس کا جہنم سے بچنے میں. کتنے بڑے انعامات اللہ نے ہمیں دیے ہیں. حج اللہ کی طرف سے انعام. تو نمازوں کا اہتمام ہو, زکات کا بھی اہتمام ہو, ہر سال حساب کر کے نکالو, علماء سے مفتیوں سے معلوم کرو, سونے پر, چاندی پر, کپڑوں پر, گھر پر, گاڑی پر, کن کن چیزوں پہ زکات فرض ہوتی ہے معلوم کرو, اور معلوم کر کے دن پورے سال کا ایک دن مقرر, اور وہ بھی اسلامی سال. زکات فرض ہوتی ہے اسلامی سال کے ختم ہونے پر, اسی لیے سہولت اس میں ہے کہ رمضان المبارک کی کوئی تاریخ مقرر کر لو, اور رمضان پہلی تاریخ, دوسری تاریخ, دسویں تاریخ, پانچویں تاریخ, اور اس تاریخ کو زکات نکالو, اور جتنی فرض ہوئی ہے اس سے کچھ زیادہ ہی نکالو, اور پچھلی زکاتوں کے بارے میں مفتیوں سے پوچھو, علماء سے پوچھو, پچھلے روزوں کے بارے میں مفتیوں سے پوچھو, علماء سے پوچھو, پچھلے صدقات الفطر کے بارے میں مفتیوں سے پوچھو, علماء سے پوچھو, پچھلی قربانیوں کے بارے میں علماء سے پوچھو, مفتیوں سے پوچھو, اور پوچھ پوچھ کر لکھو. اور اب اس وقت وسائل نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے, تھوڑا تھوڑا کر کے, تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرو. قضا نمازوں کو ادا کرو, قضا روزوں کو ادا کرو. حج فرض ہے نہیں ہوئی ہے, اس سال حج کرو. اور روزوں کا اہتمام, روزوں کا اہتمام. میری ہر ماں, میری ہر بہن, میرا ہر بھائی اگر روزے میں کوتاہی کر رہے ہیں تو یہ تہیہ لے کر یہاں سے جائے گی, اب سے ہم روزے میں نہیں, ہم کوتاہی. چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں, پانچ سال کے, چھ سال کے, سات سال کے بچے اتنے لمبے لمبے روزے رکھتے ہیں اور اتنے خوش ہوتے ہیں. کبھی کبھی مسجد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے یار, اتنے خوش ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چار بنیادی ارکان ہیں, ان میں سے آپ چاروں پر اگر غور کرو تو نمازوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ فرض نماز پڑھنے والے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, اشراق بھی پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, تحیت المسجد بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح جن کا حج ہو گیا ہے وہ نفل حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, اور اسی طرح جو زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرتے ہیں وہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ للہ بھی بہت خرچ کرتے ہیں. تو چار ارکان میں سے تین ارکان میں فرض کا اہتمام کرنے والے نفل کا بھی بہت اہتمام کرتے ہیں. روزہ ایک ایسا رکن ہے کہ فرض کا اہتمام کرنے والے بھی نفل روزوں کا اہتمام نہیں کرتے. ایک زمانہ تھا جو گزر گیا کہ لوگوں کے چہروں سے پتا چلتا تھا, ان کے ہوٹھوں سے پتا چلتا تھا, ان کے منہ کی بو سے پتا چلتا تھا کہ یہ روزے دار ہے, روزے رکھتے تھے وہ, اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے. ان دو عبادتوں کی وجہ سے ان کے چہروں کی رنگت بدل جاتی تھی, اس لیے کہ کم سوتے تھے, کام کاج ان کو بھی ہوتے تھے, ایسا تھوڑا کہ فجر کے بعد سو جاتے تھے. وہ بھی کسان ہوتے تھے, کھیتی باڑی میں کام کرتے تھے, مزدور ہوتے تھے, اللہ والے ہوتے تھے, مگر وہ بھی کام کرتے تھے, مگر راتوں کو کم سوتے تھے اور دن کو کام کرتے تھے. اسی لیے ایک اصطلاح بن گئی, نیک لوگوں کے لیے اصطلاح بن گئی کہ یہ قائم اللیل صائم النہار ہے, یہ قائم اللیل صائم النہار ہے, کہ رات کو قیام کرتا ہے دن کو روزہ رکھتا ہے, رات کو قیام کرتا ہے دن کو روزہ رکھتا ہے. آج امت میں قائم اللیل بہت کم ہو گئی اور صائم النہار بھی بہت کم ہو گئی. اس لیے رمضان المبارک کے روزے اہتمام سے رکھو. عورتیں اگر ناپاکی کا ایام میں روزے نہ رکھ سکے تو اول وہلے میں شوال ہی میں روزے رکھ لیں, اول وہلے میں. اور عورتوں کے لیے اگر مشکل ہے تو مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنی بیگم کو جنت میں پہنچانے کی فکر کریں, وہ بھی ان کے ساتھ روزے رکھ لیں, وہ شوال کے چھ دن کے روزے رکھ لیں, نفل روزے رکھ لیں, ان کا تعاون کرے کہ چلو ہم مل کر کے روزے رکھ لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر شوال کے چھ دن کے روزے ہیں, محرم کے روزے ہیں, ذوالحجہ کے روزے ہیں, اور اگر ہمت اور ہو تو ایام عید کے روزے, ہر مہینے کے تین دن کے روزے, 13, 14 اور 15. اور اگر اور زیادہ ہمت ہو, ہمارے یہاں تو اسلامک دعوی اکیڈمی میں نوٹس بورڈ کے اوپر تاریخ بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ ایام عید کے ایام ہیں, اس لیے کہ اسلامی کیلنڈر سے لوگ واقف نہیں ہوتے. تو وہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام عید کے روزے رکھا کرتے تھے, اور نیچے پھر بتلاتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ اس ان انگریزی تاریخوں کے مطابق ایام عید ہیں, تو ایام عید کے روزے رکھیں. اور ہمت ہو تو ایام عید کے روزوں کے ساتھ ساتھ ہر سوموار اور ہر جمعرات کے روزے رکھیں, اور کسی میں اور ہمت ہو تو وہ صوم داؤد رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احب الصیام الی اللہ صیام داؤد, سب سے زیادہ محبوب روزے اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے ہیں. کیا کرتے تھے وہ؟ کانا یصوم یوماً ویفطر یوماً, ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے, یہ سب سے محبوب ہے. ہمارے تعلق والوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو سمر کے دنوں میں بھی صوم داؤد رکھتے ہیں, صوم داؤد کا ان کا اہتمام ہوتا ہے سمر میں. اور ونٹر میں ہمارے ملک میں اتنا آسان ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ قول میں بتلاتا ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب سردی کا موسم آتا تھا, اور سردی کا موسم کہاں کا؟ عربستان کا. عربستان کے سردی کے موسم اور ہمارے سردی کے موسم میں بہت فرق ہے. عربستان میں سردی کے موسم میں بھی روزے لمبے ہوتے ہیں ہماری بنسبت, اور ہمارے تو سردی کے موسم میں روزے اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں, اتنے چھوٹے. اور اکثر لوگ جو ہیں وہ صبح صادق سے پہلے ہی کام کے لیے چلے جاتے ہیں ناشتہ کر کے, اور وہاں ایک آدھ سینڈوچ کھاتے ہیں, دو تین مگ چائے پیتے ہیں, اور آتے ہیں رات کو 6 بجے آ کر کھاتے ہیں. تو روزہ رکھ لیں تو کیا حرج ہے؟ پچھلے روزوں کی قضا بھی اگر کر لیں نومبر دسمبر اور جنوری کے 3 مہینے میں تو کیا حرج ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے اہل علم کو کہ بھائی دیکھو یہ موسم سرما آ گیا ہے, اور موسم سرما آ گیا ہے تو رات تمہارے لیے لمبی ہو گئی ہے, رات تمہارے لیے لمبی ہو گئی ہے تمہارے قیام کے لیے, اور دن تمہارے لیے چھوٹا ہو گیا ہے تمہارے روزوں کے لیے. فاغتنموا, اس لیے اس کو غنیمت سمجھو. طال اللیل لقیامکم وقصر النہار لصیامکم فاغتنموا, یہ فرماتے تھے. تو کم سے کم ہم کوئی نظام بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم نومبر میں, دسمبر میں, جنوری میں, یہ جو تین مہینے ہیں ان میں ہم سوم داؤد رکھیں گے. سوم داؤد نہیں تو کم سے کم منڈے اور تھرسڈے, منڈے اور تھرسڈے اور ایام عید, اور اس کے علاوہ باقی یہ جو سمر کے بڑے بڑے دن ہیں تو ان دنوں کے اندر ہم صرف ایام عید رکھیں گے. اور ایام عید اگر نہ رکھ سکیں ایام عید, تو متفرق طور پر تین روزے رکھ لیں, یہاں رکھ لیا, یہاں رکھ لیا, یہاں رکھ لیا. اور یہ لمبے لمبے دن اور بالکل مختصر دن, اس کے بیچ میں جو دونوں طرف دو دو ڈھائی ڈھائی مہینے آتے ہیں, تو اس میں یہ طے کر لیں کہ اس کے اندر ہم ایام عید رکھیں گے, یا اگر ہمت ہو تو سوموار اور جمعرات کے روزے. تو یہ روزوں کو رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ الصیام جنتن, روزے جو ہیں ڈھال ہیں, ڈھال. اور کس سے بچاتے ہیں؟ نمبر ایک, شیطان سے بچاتے ہیں. شیطان سے بچاتے ہیں یعنی گناہوں سے بچاتے ہیں, اس لیے کہ گناہ کی استعداد کمزور ہو جاتی ہے روزوں کی برکت سے. اللہ کے عذاب سے بچاتے ہیں اور جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ وہ ہو جو اللہ چاہتا ہے, مالم یخریقہ, بشرطے کہ اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے. ایک شخص ڈھال اور شیل کو لے کر میدان میں اترتا ہے اور اس کے دو ٹکڑے کر کے پھر یوں لڑنے کی کوشش کرتا ہے, حفاظت نہیں ہوگی, اس کو پھاڑ نہ دے. اور یہ ڈھال پھٹتی کیسے ہے؟ گناہوں سے پھٹتی ہے. اس لیے روزہ صرف صبح صادق سے مغرب تک بھوکے رہنے کا, پیاسے رہنے کا اور شہوت سے دور رہنے کا نام نہیں ہے. معلوم یخری کا یہ پھٹے نہیں, اس کے لیے علماء نے اور بھی باتیں لکھی ہیں کہ یہ تو فقہی اعتبار سے روزہ ہو گیا آپ کا کہ سر سے اتر گیا, مگر یہ ڈھال نہیں بنے گا. آپ نے کھانے سے پرہیز کیا, پینے سے پرہیز کیا, شہوت سے پرہیز کیا, لیکن دوسری کچھ چیزیں ہیں جن سے پرہیز کرنا ضروری ہے, اگر ان سے پرہیز نہیں کیا تو سر سے روزہ اتر گیا, یعنی قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. لیکن اس کا جو روحانی فائدہ ہونا چاہیے تھا, آخرت میں جو اس کا اجر و ثواب ملنا چاہیے تھا, وہ نہیں ملے گا. وہ چیزیں کیا کیا ہیں؟ نمبر ایک, جس طرح کھانے سے بچتے ہیں, پینے سے بچتے ہیں, شہوت سے بچتے ہیں صبح صادق سے غروب تک, اسی طرح کان, زبان اور آنکھوں کے گناہوں سے بچنا, یہ پہلی چیز ہے. اگر کان کے گناہوں سے نہیں بچا, زبان کے گناہوں سے نہیں بچا, آنکھوں کے گناہوں سے نہیں بچا, ان تین اعضاء میں سے کسی بھی عضو کے گناہ کا ارتکاب کیا تو ڈھال پھٹ گئی. پہلا ایک کام یہ, ڈھال کو پھٹنے سے بچانے کے لیے کہ آنکھوں کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت. اور آنکھوں کی, کانوں کی, زبان کی حفاظت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں رہے یا مسجد میں رہے. عورتوں کو بھی, مردوں کو بھی, پورے رمضان کی شاپنگ شعبان ہی میں کر لینی چاہیے, تاکہ عورتوں کو, مردوں کو شاپنگ سینٹر وغیرہ جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. عید کی شاپنگ بھی پہلے سے کر لیں, آخری عشرے میں عید کی شاپنگ, جب اللہ کی بارگاہ سے انعامات تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر لے, ایک مہینے کی پوری شاپنگ, عید وغیرہ سب کچھ آ جائے. اور عورتیں زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں, مرد حضرات زیادہ سے زیادہ گھر میں اور مسجد میں, نمبر ایک. اور نمبر دو, یعنی ان تین اعضاء کو بچانے کا طریقہ کہ ولی یسا کا بھائی, تو یا تو آپ کا گھر آپ کو سموئے رکھے یا اللہ کا گھر آپ کو سموئے رکھے. اور نمبر دو, اختلاط سے پرہیز, گھر میں بھی اختلاط نہیں. میں گھر میں بیٹھتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا صاحب نے کہا تھا بیان میں کہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہ کہ گھر میں بیٹھے رہو, اور میں فون کر کے اپنے اور 10 دوستوں کو بلا لیتا ہوں کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ گھر میں بیٹھے رہو تو تم لوگ بھی یہیں آ جاؤ, ایک دوسرے کی کمپنی میں ہم یہ وقت گزار لیتے ہیں. تو دیکھو, گھر میں تو بیٹھے لیکن اختلاط ہو رہا ہے, اختلاط سے بچے. مسجد میں بھی اختلاط سے بچے, ادھر ادھر گھومنے سے بھی بچے اور اختلاط سے بھی بچے, اعتکاف میں بھی اختلاط سے بچے, ملنے جلنے سے بچے, جتنا کم ہو اتنا اچھا ہے. ملنا جلنا, ملنا جلنا بس کم. تو پہلی بات یہ ہے کہ کانوں, کانوں, آنکھوں اور زبان کی حفاظت. نمبر دو, اگر ان تین اعضاء کی حفاظت نہیں کی تو ڈھال پھٹ جائے گی. دوسری چیز جس سے بچنا ضروری ہے ڈال کو پھٹنے سے بچانے کے لیے، کہ ان تین اعضاء کے علاوہ جسم کے باقی دوسرے اعضاء سے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، قدم ایسی چیز کی طرف نہ اٹھے جو ناجائز ہے، ہاتھ کسی ایسی چیز کو نہ پکڑے جو ناجائز ہے، دوسری بات ہو گئی. تیسری بات، سحری اور افطاری میں پیٹ میں ایسی کوئی غذا نہ جائے جو حرام ہے. سحری اور افطاری میں پیٹ میں ایسی کوئی غذا نہ جائے جو حرام. اگر آنکھ کان اور زبان سے کوئی گناہ کیا تو ڈھال پھٹ گئی، جسم کے باقی اعضاء سے کوئی گناہ کیا ڈھال پھٹ گئی، تمام گناہوں سے بچایا پورے جسم کو، دماغ سے لے کر پیر کی انگلیوں تک کا ہر عضو گناہوں سے محفوظ رہا صبح صادق سے لے کر شام تک، لیکن افطاری کرنے کے لیے بیٹھے تو حرام مان. یا تو انگریڈینٹ حرام ہے، یعنی وہ چیز حرام ہے، یا یہ کہ حرام مال حرام کمائی سے خریدی ہوئی چیز ہے، ڈھال پھر دوبارہ پھٹ گئی، ڈھال دوبارہ پھٹ گئی. ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تو ڈھال محفوظ رہے گی. اور ان ساری چیزوں کو کرنے کے بعد ایک اور کام کرنا ہے تاکہ روزہ کمال کو پہنچ جائے، وہ یہ ہے کہ افطار کرنے کے بعد اللہ تعالی شانہ کا شکر ادا کریں، مگر ساتھ میں یہ خوف بھی ہو کہ پتہ نہیں روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں، پتہ نہیں روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں. میرے محبوب حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک بات بیان فرماتے تھے کہ کسی بھی نیک کام سے فارغ ہونے کے بعد بندے کو دو کام کرنے چاہیے، ایک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دوسرا استغفار کرنا چاہیے. شکر اس بات پر کہ اللہ تعالی شانہ نے توفیق عطا فرمائی، اور استغفار اس بات پر کہ جس کام کی اللہ کی طرف سے توفیق ملی تھی اسے جس طرح بجا لانا چاہیے تھا ہم بجا نہ لا سکے. تو مغرب کی نماز کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ یہ اللہ آپ نے توفیق دی روزہ رکھنے کی، اور آپ نے توفیق دی کہ ہم نے کانوں کو بھی بچایا، آنکھوں کو بھی بچایا، زبان کو بھی بچایا، جسم کے دوسرے اعضاء کو بھی بچایا، اور ہم نے سحری بھی حلال روزی سے کی اور افطاری بھی حلال روزی سے کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ ہم کمزور بندے ہیں، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو سکا، آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور قبول کر لیجئے، اس میں جو غلطیاں ہوئیں اسے درست کر کے آپ اسے قبول کر لیجئے، اور ہمارے لیے اسے آخرت میں رفع درجات کا ذریعہ بنائیے. اور یہ ہر عبادت کے بعد کرنا ہے، ہر عبادت کے بعد فرشتے جو ہیں اللہ بات آخری بات کہہ کر اب ختم کرتا ہوں، فرشتے جو ہیں اللہ تعالی شانہ نے ان کو جن کاموں میں بھی لگایا ہے، کوئی رکوع میں ہے ہزاروں سال سے، کوئی سجدے میں ہے ہزاروں سال سے، کوئی قیام میں ہے ہزاروں سال سے، کوئی تسبیح میں ہے ہزاروں سال سے، کوئی تحمید میں ہے ہزاروں سال سے، جب قیامت قائم ہوگی اور اب ان کے سارے کاموں کا خاتمہ ہوگا تو اس وقت اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے سامنے جب ان کو حاضر کیا جائے گا تو سب فرشتے بے ایک زبان ہو کر کہیں گے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، اے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ حق ہم ادا نہ کر سکے. فرشتے معصوم ہونے کے باوجود یہ کہیں گے، ہزاروں سال اللہ کی اطاعت میں بغیر ایک پل کی نافرمانی کے، اس لیے کہ ان کی تو طبیعت میں نافرمانی ہے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، پھر بھی وہ کہیں گے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے. حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی نماز پڑھتے تھے تو ان کا معمول یہ تھا کہ ایک دن جو ہے وہ نماز شروع کرتے تھے تہجد کی، کہتے تھے کہ آج قیام کی رات ہے، آج قیام کی رات، اور اللہ اکبر کہہ کر کے پہلی رکعت عشاء سے لے کر صبح صادق تک گزار دیتے تھے، اور صبح صادق جب قریب ہوتی تھی پھر مختصر رکوع، مختصر قومہ، مختصر سجدہ، مختصر جلسہ، اور دوسری جو بھی حضرت کا معمول ہوگا چار رکعت ادا کرنے کا، آٹھ رکعت ادا کرنے کا، مگر وہ سب کچھ مختصر ہوتا تھا اور قیام پورا. اور پھر دوسری رات جب عشاء کی بات کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ آج رکوع کی رات ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر کے مختصر قرات کر کے رکو میں چلے جاتے تھے, اور رکو ہی میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پوری رات, اور بھی مثلاً دعائیں کرتے ہوں گے. تیسرے دن کہتے تھے کہ آج سجدے کی رات ہے, سجدے کی رات, اور پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے پوری رات ایک ہی سجدے میں, وہ دوسرا بہت مختصر ہوتا تھا. اور جب نماز سے فارغ ہوتے تھے اتنا طویل قیام اور اتنا طویل رکوع اور اتنا طویل سجدہ, یعنی فرشتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ایک فرشتہ قیام میں سالہ سال سے ہے, ایک فرشتہ رکوع میں سالہ سال سے ہے, ایک فرشتہ سجدے میں سالہ سال سے ہے. تو جب سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ان کی زبان پر آتی تھی وہ یہ تھی کہ ما عبدتک حق کا عبادتک, ما عبدتک حق کا عبادتک. یہ برگزیدہ بندے تھے اللہ کے, ہم لوگوں کو تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا بھاری لگتا ہے. اگر امام صاحب تھوڑا تھوڑا رکو طویل کر دے, سجدہ تھوڑا طویل ہو جائے تو اندر سے طبیعت بے چین ہو جاتی ہے کہ کب امام صاحب. بعض لوگ تو پیشانی اور ناک کو اٹھا لیتے ہیں اور سجدے اور جلسے کے بیچ میں یوں رکے رہتے ہیں, رکے رہتے ہیں. حالانکہ لطف ہونا چاہیے جب سجدے میں سر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ دیتا ہے اس وقت اسے اللہ کا جو قرب نصیب ہوتا ہے اتنا قرب کسی جگہ نصیب نہیں ہوتا. اسی لیے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے, تو فرماتے تھے کہ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی پیشانی میرے رب کی گود میں رکھ دی ہے اور میرا رب میرے سر میں پیار کر رہا ہے. اس وقت کی جو ایک خاص لذت اور کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو چھوڑنا نہیں چاہتا, دل یہ کرتا ہے کہ بس میں اندر پڑا رہوں. اور دوسرے ایک بزرگ تھے, وہ سجدے میں جاتے تھے اٹھتے ہی نہیں تھے, اٹھتے ہی نہیں تھے. کبھی کبھی وہ سجدے ہی میں ان پر نیند طاری ہو جاتی تھی, اٹھتے نہیں تھے. لوگ مذاق بھی کرتے تھے. مریدوں میں سے کسی نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں اور تین مرتبہ پڑھتا ہوں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی, تو اس کے بعد مجھے خیال ہی آتا ہے کہ اس وقت میں میرے رب کی تسبیح کر رہا ہوں سب سے زیادہ قرب پانے کی حالت میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد میرا انتقال ہو جائے اور یہ موقع اور یہ سعادت مجھے دوبارہ نصیب نہ ہو. اس خیال کے آنے پر دل یہ کرتا ہے کہ اور دو تین مرتبہ میں سبحان ربی العالی پڑھوں, اور پھر جب سر اٹھانے کا خیال آتا ہے تو پھر وہی خیال ستاتا ہے. بس یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, اس وجہ سے سجدے سے سر نہیں اٹھا پاتا. اللہ تعالی ہمیں ان برگزیدہ بندوں کی برکات نصیب فرمائے, ان جیسا اللہ ہمیں بنائے, ہمیں عبادتوں کی لذت نصیب کرے, ذکر کی لذت نصیب کرے, قرآن کی لذت نصیب کرے, مسجد میں رہنے کی لذت نصیب کرے. اور اللہ تعالی شانہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح فہم عطا فرمائے, اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو شرف قبول عطا فرمائے, اپنی بارگاہ میں قبولیت سے سرفراز فرمائے, اپنے اولیاء میں اللہ ہمیں شامل فرما دے, اپنے اولیاء میں شامل فرمائے اور مقام صدیقیت سے سرفراز فرمائے. اور ہمیں اس کے لیے جو صحیح ہمارے اسلاف سے جو طریقہ آیا ہے اس کی صحیح کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مجاہدے کی توفیق دے, صحبت صالح کی توفیق دے, اور معمولات کی پابندی کی ذکر کثیر کی توفیق دے. اور اللہ تعالی شانہ اس رمضان کو اپنی ولایت کے حصول کا ہمارے لیے ذریعہ بنائے. اللہ تعالی ہماری سب ماؤں اور بہنوں کو بھی قبول فرمائے, سب ہمارے بھائیوں کو بھی قبول فرمائے, معتکفین کو قبول فرمائے جو دور دور سے آئے ہوئے ہیں جتنی مدت کے لیے بھی, اللہ سب کو قبول فرمائے, جو آ چکے ہیں جو آنے والے ہیں سب کو قبول فرمائے, اور سب آنے والوں کی برکت سے اللہ مجھے بھی قبول فرمائے. ہم سب کو یہاں بھی بار بار اصلاح کی غرض سے اپنی رضا کے خاطر ملاقات کروائے, لیسٹر میں بھی اور جن جن ملکوں سے آپ آئے ہیں وہاں بھی, اور حرمین شریفین میں بھی. اور اللہ تعالیٰ شانہ بالآخر جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت میں وہاں بھی ہماری ملاقات کرائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین,
والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. إنك أنت العز الأكرم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. لا إله إلا الله. نستغفر الله ونتوب إليك. نستغفر الله ونتوب إليه. لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. إلهنا أنخنا متاعنا ببابك فلا تردنا خائبين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقابك وبك منك جل وجهك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. يا أرحم الراحمين رحم کا معاملہ فرما. کرم کا معاملہ فرما. یسر و سہولت کا معاملہ فرما. عفو و عافیت فضل و عنایت حفظ و امان کا معاملہ فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما. الہ العالمین ہر گناہ کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ ہمارے اہل و عیال ہمارے دوست احباب ہمارے رشتہ دار بھائی بہن محبین محسنین پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. اے ارحم الراحمین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ اگر تو ہمیں معاف کر دے گا, اے اللہ اگر تو ہمیں سچی پکی توبہ نصیب کر دے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہم مسکینوں کا بیڑا پار ہو جائے گا. اے ارحم الراحمین گناہوں کے بھور میں پھنسی ہوئی ہماری کشتی کو پار لگا دے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما دے. ہماری جھولیوں کو بھر دے. الہ العالمین بہت امیدیں لے کر تیرے دربار میں ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں. الہ العالمین ہاتھ پھیلائے بڑی امیدوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ جو بھی میرے رب سے التجا کرتا ہے میرا رب اس کی التجا کو قبول کرتا ہے. الہ العالمین خالی ہاتھ مت لوٹا, خالی ہاتھ نہ لوٹا. اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے. اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے, یہ گھر کس لیے ہے. الہ العالمین ہماری جھولیوں کو بھر دے. ہمیں اپنی محبت عطا فرما, اپنی معرفت عطا فرما, اپنا یقین نصیب فرما, ایمان محکم نصیب فرما. ہمارے قلوب کو رضا
خسائل سے پاک فرما, خسائل سے آراستہ فرما, ہمارا تزکیہ فرما دے, ہمارا تزکیہ فرما دے, ہمارا تزکیہ فرما دے. قد افلح من تزکا کا مصداق بنا دے, قد افلح من زکاہ کا مصداق بنا دے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کا مصداق بنا دے. اے ارحم الراحمین, ظاہر کی بھی اصلاح فرما دے, باطن کی بھی اصلاح فرما دے. الہ العالمین, منحیات سے بچنے والا بنا دے, مامورات کی پابندی کرنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر شر سے محفوظ فرما. اے ارحم الراحمین, اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین, شقاوت سے محفوظ فرما, سعادت نصیب فرما, جہل سے محفوظ فرما, علم عطا فرما, معصیت سے محفوظ فرما, طاعت نصیب فرما, معصیت پر جمنے سے محفوظ فرما. الہ العالمین, توبہ کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین, ذلت سے بچا لے, عزت عطا فرما, بیماریوں سے بچا لے, صحت عطا فرما, کفر سے بچا لے, ایمان پر استقامت عطا فرما, نفاق سے بچا لے, خلوص عطا فرما, شرک سے بچا لے, توحید پر مضبوطی نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, بدعتوں سے بچا لے, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین, تیرے دربار سے دوری سے بچا لے, تیرا قرب خاص نصیب فرما. الہ العالمین, بغیر استحقاق کے الہ العالمین دنیاوی اخروی ساری نعمتیں عطا فرما. اے ارحم الراحمین, دنیاوی اخروی تمام شرور, تمام مفاسد سے, مضرات سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین, حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین, حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما, ہمارے عقائد کی حفاظت فرما, ہمارے نظریات کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما, اپنے غصے سے, اپنی ناراضگی سے, اپنے غضب سے محفوظ فرما. اے ارحم الراحمین, صحیح علم دین نصیب فرما. الہ العالمین, صحیح عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اس مبارک مہینے میں تو نے تیرے برگزیدہ بندوں کو جو جو روحانی نعمتوں سے سرفراز کیا تھا, اے ارحم الراحمین, ہم نامستحقین کو بھی الہ العالمین ان نعمتوں سے مالا مال فرما دے, ان نعمتوں سے مالا مال فرما دے, ان نعمتوں سے مالا مال فرما دے. الہ العالمین, جو ایام گزر گئے ہیں الہ العالمین, بڑی ناقدری کے ساتھ گزرے ہیں, اے ارحم الراحمین, کوتاہیوں کو معاف فرما دے, کوتاہیوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین, جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے, جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے, الہ العالمین, اسے درست فرما کر تیرے دربار میں پیش کیے جانے کے قابل بنا کر قبول فرما دے. اور اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, جو ایام باقی رہ گئے ہیں رمضان مبارک کے, ان کی ایک ایک گھڑی کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, قدر دانی کی توفیق عطا فرما, اعتکاف کو قبول فرما. الہ العالمین, شب قدر نصیب فرما, شب قدر نصیب فرما, صحت قوت توانائی نصیب فرما, توفیق عطا فرما, شیطان اور نفس کے مقائد سے حفاظت فرما. اور الہ العالمین, رمضان مبارک کے بعد بھی زندگی کی جتنی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں, ان میں سے ہر ایک کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما. لایانی سے بچا لے, لایانی سے بچا لے. علم و عمل میں برکت عطا فرما, علم و عمل کو پورے عالم میں عام کرنے کا جذبہ نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, اس کے لیے جس ہمت کی, جن وسائل کی ضرورت ہے, ان کا غیب سے انتظام فرما. الہ العالمین, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھلائیوں کی دعا مانگی ہے, وہ ساری بھلائیاں عطا فرما. جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے, ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین, جن جن بھائیوں نے, بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائے مجلس, سبھی کے تمام نیک مقاصد کو پورا فرما. الہ العالمین, پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہیں, سب کو قبول فرما, سب کو ایک دوسرے کا رفیق بنا دے, سب کو ایک دوسرے کا معاون بنا دے. اختلافات, انتشارات کو ختم فرما, حق کی حفاظت فرما, اہل حق کی حفاظت فرما, اہل حق کے کاموں کی حفاظت فرما. اور ہمیں الہ العالمین, اہل حق کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین, محض اپنے لطف و کرم سے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل سے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, مریضوں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما, گمراہوں کو ہدایت عطا فرما, بے علموں کو علم عطا فرما. الہ العالمین, جو بے عملی کے شکار ہیں انہیں عمل کی توفیق عطا فرما, جو عمل کر رہے ہیں انہیں اخلاص اور استقامت عطا فرما. الہ العالمین مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ اور ہمارے محبین محسنین میں سے جو جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما, ہمارے ماں باپ کی عمروں میں بھی برکت پیدا فرما, اور الہ العالمین ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو ہم لوگوں پر تادیر قائم فرما. جو آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین آج کے اس اجتماع کو قبول فرما لے, اور الہ العالمین اسلامک دعوی اکیڈمی کے تحت چلنے والے جتنے کام ہیں ان سب کو بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین آسانیاں پیدا فرما, شر الفتن سے محفوظ فرما, سب کام کرنے والوں کو بہت زیادہ اخلاص عطا فرما, اتباع سنت کی بہت زیادہ توفیق عطا فرما, اصلاح کی تزکیہ کی بہت زیادہ فکر نصیب فرما. یا ارحم الراحمین آنے والے اعتکاف کو بھی آسان فرما, آنے والے اعتکاف کو مثمر بنا, آنے والے اعتکاف کو تمام آنے والوں کے لیے ہمارے لیے الہ العالمین تیری محبت کا ذریعہ بنا, تیرے قرب کا ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا ارحم الراحمین جتنے معاونین ہیں ان سب کو الہ العالمین دن دگنی رات چگنی دنیاوی اخروی روحانی مادی ترقیات سے مالا مال فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.